الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت جدا وبرکاتہم کی کتاب رہے سلامت تمہاری نسبت اس میں حضرت نسبت کی اقسام بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ نسبت کی چار اقسام ہوتی ہیں جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بیان فرمائی ہیں پہلی نسبت انعکاسی، دوسری نسبت القائی، تیسری نسبت اصلاحی اور چوتھی نسبت اتحادی. پہلی نسبت نسبت انعکاسی کہلاتی ہے. انعکاس کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنا، جس طرح آئینہ منعکس کرتا ہے کسی چیز کو، اسی طرح سے اس کا یہ مصدر ہے انعکاس کرنا. یہ سب سے کمزور نسبت ہوتی ہے. جب سالک پابندی سے ذکر شغل کرتا ہے تو زنگ اترنے کی وجہ سے دل میں ایسی صفائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جب پابندی سے ذکر و شغل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا قلب ایک آئینے کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا شخص جب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ کے قلبی انوارات و تجلیات کا عکس اس کو اپنے دل پر محسوس ہوتا ہے. ان تجلیات کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ شیخ کے پاس رہے. جب شیخ کی مجلس یا ماحول سے سالک دور ہو جاتا ہے تو یہ اثر بھی جاتا رہتا ہے. جب سالک اپنے شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو شیخ کی قلبی کیفیات اس کے دل میں منعکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور آدمی کو دنیا کی محبت کم معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب معلوم ہوتی ہے. گناہوں کے خیرات کم ہو جاتے ہیں، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتے ہیں، مگر یہ سب کچھ انعکاسی چیز ہوتی ہے. جب شیخ سے ذرا دور ہو گئے تو رفتہ رفتہ یہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. دوسری قسم ہوتی ہے نسبت کی، نسبت القائی. القا یلقی، القاء کا مطلب کوئی چیز ڈال دینا، ڈالنا اپنے سامنے زمین پہ ڈال دینا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر ڈال دیا. یہ نسبت ہے کہ جس کے حصول کے لیے سالک شیخ کی صحبت میں اتنا وقت گزارتا ہے کہ اس نسبت کے کچھ برکات سالک کے دل کے اندر جم جاتے ہیں اور اس کے دل کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ نسبت پہلی نسبت سے زیادہ قوی ہے. اس نسبت کا حامل شیخ کی مجلس سے دور بھی چلا جائے تو اس کی نسبت قائم رہتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہیں آگ جل رہی ہو اور ایک آدمی اس سے اپنا چراغ جلا لے، تو اب چراغ جلانے والے کے پاس بھی اپنی آگ آ گئی. اب یہ چاہے تو اس سے اندھیرے میں روشنی کا کام لے سکتا ہے، لیکن یہ نسبت بھی کمزور ہے کیونکہ اس شخص کو چراغ کی بتی اور تیل کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور چراغ کو ہوا کی جھونکوں سے بچانا پڑتا ہے، ورنہ بتی کسی وقت بھی گل ہو سکتی ہے. اس لیے یہ نسبت بھی کمزور ہے. تو گویا کہ ان شیخ کے طرف سے، شیخ کے دل سے اس کے دل کے اندر کچھ نسبت ٹرانسفر ہو گئی، لیکن یہ نسبت کیونکہ کمزور ہے اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. ہوا کی جھونک سے مراد یہاں پہ گناہ کبیرہ ہیں. اگر گناہ کبیرہ ہو جائیں اس سے، جو کہ ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ نسبت ابھی کمزور ہوتی ہے اس طرف، تو اس وجہ سے یہ نسبت بھی گل ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ سے اثر نو ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں، اور پھر سے نسبت انعکاسی کی طرف سے پھر دوبارہ سے راستہ شروع، یعنی سفر شروع کرنا پڑتا ہے. تیسری نسبت، نسبت اصلاحی. نسبت اصلاحی وہ نسبت ہے جو سالک کو اپنے شیخ کی صحبت میں بہت عرصہ رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. سالک اس نسبت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو شیخ کے سامنے اس طرح پیش کر دیتا ہے، کل میت بینہ ید یل غسال. اپنے آپ کو شیخ کے سامنے اس طرح پیش کر دیتا ہے، کل میت بینہ ید یل غسال، جیسے کہ کوئی میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی میت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. غسل دینے والا اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کو دھوتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ کو چھوڑ دے تو پھر وہ ایک دم سے نیچے آ کے زمین پہ لگے گا. اس کے پیر کو اٹھاتا ہے، اس کے پیر کو دھوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دے تو ایک دم سے زمین پہ آ کے لگے گا. اس کے پیر کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر. تو کل میت بینہ یدی الغسال. اس طرح سے جب سالک اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کو نسبت اصلاحی نصیب ہوتی ہے. اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس نسبت کے موقع کے اوپر شیخ اس کے اوپر جس طرح چاہے روک ٹوک کرے. روک ٹوک کرنا یہ کی پوائنٹ ہے یہاں پر. روک ٹوک کرے، زجر و توبیخ کرے، یعنی اس کے اوپر چیخے چلائے بھی، اس کے اوپر سختی کرے یا اس سے مجاہدے کروائے. یہ کرتا چلا جاتا ہے، ریاضت کی بھٹی میں پکتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کندن بن جاتا ہے. جس طرح سونا اگر آپ بھٹی میں ڈالیں تب جا کر کے کندن بنتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ سونا ہوتا ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی جتنی کندن کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن کندن بننے کے لیے بھٹی میں پکنا پڑتا ہے، جلنا پڑتا ہے آگ کے اندر. اس کے بعد جو نسبت اس کو حاصل ہوتی ہے اسے نسبت اصلاحی کہتے ہیں. اس نسبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی دریا سے ایک نہر نکال کر اپنے باغ میں لے آئے، اب اس کو پانی مل گیا اور یہ جاری پانی ہوتا ہے کیونکہ نہر کے اندر سے پانی آ رہا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نجاست بھی ہے تو یہ جاری پانی اس کی نجاست کو دھو ڈالے گا، یعنی بہا کے لے جائے گا. کوئی تنکا ونکا بھی آ جائے تو اس کو بھی بہا کے لے جائے گا. ہاں اگر کوئی بڑی چٹان اس نہر میں آ پڑے تو وہ پانی کے بہاؤ کو روک دے گی. بڑی چٹان آ کر کے گر جائے اس کے اندر، بڑی چٹان سے مراد یہاں پر گناہ نہیں ہے کہ بڑا گناہ کر دیا، اس لیے کہ بڑا گناہ بھی کر دے گا تو توبہ کر لے گا، وہ بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ بڑی چٹان جو ہوتی ہے یہ بدگمانی ہوتی ہے، یہ شیخ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، بدگمانی بدتمیزی، اس کے دشمنوں کے ساتھ اپنے رواسم بڑھانا، اس کے دشمنوں کے ساتھ بڑا چلا کر کے رکھنا، یہ بڑی چٹان ہوتی ہے. یہ چٹان جو ہے نا اس نسبت کو بھی ختم کر دیتی ہے. ورنہ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو یہ ایک جاری پانی ہوتا ہے جس کے اندر پھر فیض چلتا رہتا ہے. اب ہر وقت جو ہے وہ اس کی بتی یا تیل پانی کا سب کی فکر نہیں کرنی پڑتی، تو پھر یہ جاری پانی پھر انسان آگے بھی پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر اسی وجہ سے اس نسبت اصلاحی کے موقع پر آ کر کے پھر شیخ اجازت و خلافت بھی عمومی طور پر، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے تو اس لیول کے اوپر آ کر کے اجازت خلافت بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ اب یہ جاری پانی ہے اور چھوٹے موٹے تنکے اور اس طرح کے ایون پتھر بھی اگر آ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر، توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو یہ نسبت اصلاحی ہے. چوتھی نسبت ہے نسبت اتحادی. نسبت اتحادی یہ ہوتی ہے کہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ اس حد تک مماثلت حاصل کر لے کہ نقل اصل کی معنی نظر آ جائے. یہ سب سے کامل ترین نسبت ہوتی ہے. یہ نسبت شیخ کی محبت سے ملتی ہے، شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے کہ دل سے آواز نکلے کہ من تو شدن تو من شدی، من تن شدن تو جا شدی، تاکس نگوید باد ازی من دی گرم تو دی گری. تو شیخ سے اسی محبت کی وجہ سے مرید ہر امر میں شیخ کی اتباع کرتا ہے، دیوانہ وار اس کی خدمت کرتا ہے. اس کی طرف صادق کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کو ایسی مضبوط نسبت القاع کی جاتی ہے کہ جسے نسبت اتحادی کہتے ہیں. تو ایک روحانی اتحاد نصیب ہو جاتا ہے جس کے اندر کہ پھر ایک یعنی جس کو کہتے ہیں نا شیخ کی محبت کی کہ پھر یعنی اس کو کہتے ہیں ٹیسیں اٹھنا، دل کے اندر ٹیسیں اٹھتی ہیں شیخ کی محبت کی، ایک دم سے بے اختیار ایسی شیخ کا خیال آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انسان کے بدن کے اوپر کپکبھی تاری ہو جاتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر کے شیخ کے پاس پہنچ جاؤں. عجیب کیفیات اس نسبت کے ملنے کے اوپر مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ تو روحانی کیفیات ہیں، دلی کیفیات ہیں. اکثر سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نسبت اتحادی کی وجہ سے جسمانی کیفیات بھی شیخ جیسی نصیب ہو جاتی ہیں. اب وہ چلتے ہیں تو شیخ کی جیسے چلتے ہیں، اٹھتے ہیں تو شیخ کی جیسے، بیٹھتے ہیں تو شیخ کی جیسے، بات کرتے ہیں تو شیخ کے لہجے کے اندر بات کرتے ہیں. اور یہ اس کے لیے ان کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ بے اختیار ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہونے کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے جو یہ حرکت کری ہے تو میرے شیخ کی طرح کی حرکت تھی. پھر وہ خیال آتا ہے کہ اچھا واقعی میں ان کے پاس گیا تھا اور ان کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرے اندر گویا کہ وہ بے اختیار طور پر اس طریقے کے کی بات آ گئی ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نسبت اصلاحی کے لیول سے بھی آگے گزر جاتا ہے، یعنی شیخ کو اپنے اوپر سختی کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، شیخ کو جو روک ٹوک کرتا ہے اس کے اوپر کچھ گرا نہیں گزرتی، اس کو روک ٹوک بری نہیں لگتی، اس کو ڈانٹ جو ہے وہ بری نہیں لگتی. حتیٰ کہ شیخ دنیا کے سامنے بھی اس کو ذلیل کر دے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا سے مراد یہ نہیں کہ بے حس ہو جاتا ہے، بلکہ فرق نہیں پڑتا سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر مائنڈ ہی نہیں کرتا، شیخ کے خلاف کا دشمن نہیں ہو جاتا، شیخ کو جو ہے وہ اپنے سے حسد کرنے والا نہیں سمجھنا شروع ہو جاتا، بلکہ ہر چیز کے اندر اپنی اصلاحی دیکھتا ہے کہ یقیناً شیخ نے جو میرے ساتھ یہ کیا ہوگا اس کے اندر میرے لیے خیر ہی ہوگی. شروع کے اندر اس کو یہ گمان کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز میں خیر ہوگی، اور پھر بعد میں اس کو یہ خیر نظر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ خود اپریشیٹ کرتا ہے کہ اگر شیخ نے میرے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا نا تو میری کبھی بھی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، کبھی بھی میں سیدھا نہ ہوتا. تو یہ چاروں قسم کی نسبتیں ہیں، چاروں لیولز کی نسبتیں ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ. تو سارے جو آگے بڑھتا ہے وہ دراصل ان نسبت کے درجوں کے اندر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اکثر سالکین حالات بتاتے ہیں اور آ کر کے یہی کہتے ہیں کہ جی کیا کہہ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، گناہ ہو ہی رہے ہیں، گناہ سے جان چھوٹ ہی نہیں رہی، تو اس کی وجہ صرف یہ اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ ادھر آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی، مضبوط نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ان کی نسبت جو ہوتی ہے جو پہلے سے شیطان اور نفس کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہی مضبوط نسبت ہے، اس نسبت کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی. تو یہاں کی نسبت جب مضبوط ہوگی تو وہاں کی نسبت کمزور ہوگی، اور وہاں کی نسبت اگر مضبوط ہوگی تو یہاں کی نسبت کمزور ہوگی. یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتی، کہ شیطان کی طرف بھی مضبوط نسبت ہو اور رحمان کی طرف بھی مضبوط نسبت ہو. جو دوسری کو کمپرومائز کریں گے تو اس کے اندر گین حاصل ہوگا، اور اس کو کمپرومائز کریں گے تو ادھر ہی گین حاصل ہوتا رہے گا. تو یہ نسبت جو ہے، یہ چار اس کے اندر قسمیں لکھی ہیں، تو ان چاروں کو اگر ہم غور سے پڑھیں اور اس کے اوپر تھوڑا اپنی عقل بھی استعمال کریں، تو اس کے اندر صرف پہلی نسبت کے اندر ذکر و شغل کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پہلی نسبت کے لیے ذکر و شغل کا معاملہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ذکر و شغل کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ آئینے کی مانند ہو جاتا ہے، پھر نسبت جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے. لیکن باقی تین نسبتوں کے اندر ذکر و شغل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ایک عجیب بات ہے. تو باقی تینوں نسبتوں کے اندر اور پہلی نسبت کے اندر بھی جو فوکس ہے، فوکل پوائنٹ جو ہے وہ شیخ ہے، سپردگی ہے دراصل فوکس پوائنٹ، فوکل پوائنٹ سپردگی جس کو کہتے ہیں، اطاعت کرنا، بات ماننا، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کرنا، یہ ہے فوکل پوائنٹ، اور اس سے یہ نسبتیں آگے بڑھتی ہیں. انیشلی چونکہ سالک تیار ہی نہیں ہوتا بات ماننے کے لیے، سالک کا اپنا شیخ اتنا مضبوط ہوتا ہے جو کہ اس کا نفس ہوتا ہے اور شیطان ہوتا ہے، کہ وہ کسی دوسرے کو اپنا شیخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ظاہری طور پر بیعت کر لیتا ہے، کلمات پڑھ لیتا ہے، سلسلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کے لیے اس کو ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس طرح کی باتوں کرنے سے نا اس کا دماغ جو ہے وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ذکر کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. تو ذکر کرنے سے اس کو ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن ذکر کرنے سے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اب یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اب یہ شیخ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. پہلے یہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اگر کثرت سے ذکر کرے گا نا تب یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگا. اب یہ تیار ہوگا کہ یعنی اب اس کی زمین تیار ہوئی ہے، اور کچھ نہیں ہوا، صرف زمین تیار ہوئی ہے. ابھی پودا وودا کچھ کوئی نہیں نکلا، ابھی درخت نہیں نکلا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، صرف زمین تیار ہوئی ہے. کثرت ذکر سے صرف زمین تیار ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب شیخ اس کے اندر القاء کرے. کیا القاء کرے؟ بیج القاء کرے، کیونکہ اب زمین تیار ہوئی ہے. پہلے پتھریلی زمین میں کوئی بیج نہیں ڈالتا، تو پتھریلی زمین کو پہلے ہل کے ذریعے سے نرم کرتے ہیں. تو ہل کیا چیز ہے؟ کثرت ذکر ہے. ہل کے ذریعے سے جب وہ نرم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نسبت القائی، یعنی کہ پھر بیج القاء کیا جاتا ہے، بیج اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. پھر جب بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے، اس کو ایٹماسفیئرک ایکسٹریم سے بچانا بھی ہوتا ہے، اس کو دھوپ کی گرمی بھی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تب اس بیج کے اندر سے پودا نکلتا ہے. پھر اس پودے کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی جان آتی ہے کہ وہ خود سے کھڑا ہو سکے. جب وہ خود سے کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا، گویا کہ نسبت اصلاحی مل گئی، اور پھر نسبت اصلاحی جو ہے اس کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو کر کے تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی لیول کی سالک کو نسبت اتحادی بھی نصیب ہو جاتی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. تو بات جو ہے وہ کثرت ذکر سے ہی شروع ہوتی ہے، لیکن کثرت ذکر سے پہلا لیول حاصل ہوتا ہے. تو ہم تو کثرت ذکر ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو پہلا لیول ہی میں حاصل نہیں ہوتا، بعد کے لیول کہاں سے حاصل ہوں گے. لیکن بعد کے لیول کے اندر بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ سالک ایسے بھی ہیں جو کہ ذکر بھی کرتے ہیں، جو کہ ذکر بھی کر لیتے ہیں، یعنی بیٹھ جاتے ہیں مراقبے کے لیے، لیکن وہ ذکر جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ کچھ اور مقاصد سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ازمپشنز کی بیسس پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہی ایکسپیکٹیشنز لے کر کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل کی زمین نرم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو کہ وہ کسی کی بات ماننے کے لیے پھر بھی تیار ہوں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی میں تو ایک گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں، پھر بھی جو ہے وہ میرے گناہ نہیں چھوٹ رہے، پھر بھی میرے اندر فائدہ نہیں. اس لیے کہ مراقبہ کرنے سے جو ان کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ فائدہ یہ نہیں تھا کہ ابھی گناہ چھوٹ جاتے، وہ فائدہ یہ ہونا تھا کہ ان کو شیخ کے ساتھ نسبت زیادہ مضبوط ہو جائے، لیکن ان کی نسبت مضبوط نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بات پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ مراقبہ بھی کر لیتے ہیں نا، تو اس سے ان کے بدن پھڑپھڑانا تو شروع ہو جاتا ہے، بدن بھی پھڑپھڑانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بات پھر بھی نہیں مانتے، وہ اپنی انانیت اور اپنی سختی جو ہے نا وہ پھر بھی نہیں جاری ہوتی، اس لیے کہ وہ دماغ کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ کسی اور چکر میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد میں دنیا میں جا کر کے نا پھر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، دنیا کو ٹھیک کر دوں گا، اس کو ٹھیک کر دوں گا، اس کو ٹھیک کر دوں گا، تو وہ اس نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی ذکر کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ذکر کریں گے نا آپ کو تحرک تو نصیب ہو جائے گا، چاہے آپ کی نیت خراب ہی کیوں نہ ہو آپ کو پھر بھی تحرک نصیب ہو جائے گا. اس وجہ سے جسم کے عضو پھڑپھڑانے بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ انانیت نہیں ٹوٹتی، وہ رہتی ہے اپنی، اور وہ بعد میں جا کر کے رنگ لاتی ہے، پھر وہ دکھاتی ہے اپنا رنگ. تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر اطاعت جو ہے نا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو شیخ کی بات ماننا اس کے بغیر یہ نسبت کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اکثر یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، بہت لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ کچھ عمل کر کے، اپنے طور پہ جو ہے وہ محنتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ راستہ اپنے طور کا راستہ ہے ہی نہیں، یہ راستہ جو ہے وہ سپردگی کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا راستہ ہے، اس کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. بڑھاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، شیخ نہیں بڑھاتا، لیکن اس طریقے سے جب انسان کرتا ہے تب پھر اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے سے بڑھواتے ہیں اس کو آگے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کے اندر جو ہم اصلاحی تعلق بنا لیتے ہیں، اصلاحی تعلق کے اندر بات ماننا، جو کہا جا رہا ہے اس کو کرنا، اور اپنے معاملات کے اندر شیخ کے ساتھ مشورہ کر کے چلنا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں ویسے چلاتے رہیں، ساری زندگی گناہوں سے لڑتے ہوئے گزر جائے گی. گناہ کا احساس تو ہو جائے گا کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن گناہ سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ شیخ کی زبان پہ باتیں ڈال دیتے ہیں، شیخ کے دل کے اندر باتیں ڈال دیتے ہیں جب ہم مشورہ کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی قسم کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے شیخ کی طرف سے، جو کہ ادروائز ہمارے وہم گمان میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہم بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑا فائدے والا کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس راستے کے اوپر اپنی نسبت مضبوط کرنا، یہ سالک کا گول ہونا چاہیے. اگر نسبت مضبوط نہیں ہوتی ہے تو پھر کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے نا شیطان ہوتا ہے وہ آ کر کے اس کو بہکا دیتا ہے، اور پھر یہ یعنی پورا ہی محروم. شریعت کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو نہیں پتا ہوتی ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکات بھی رکھتا ہوں، کچھ بھی کر لیتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ. تو بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں تقویٰ نصیب نہیں ہوتا ہے، ہمیں شریعت کے بازار سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم جب اپنی سمجھ کے مطابق شریعت میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم غلطیاں بھی کر لیتے ہیں اور ہم بدگمانیوں کا دوسرے کے بارے میں بھی شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سمجھدانی جو ہوتی ہے نا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس سمجھدانی کے اندر شریعت کی سمجھ ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے. تو چند باتیں ہیں جو کہ سمجھ میں تو ہمیں وقت کے ساتھ ہی آئیں گی، لیکن جو کہ علماء کرام نے ان کو لکھا بھی ہے، عوام بھی ان چیزوں کو، یعنی علماء نے عوام کے لیے بھی ان چیزوں کو لکھا، تو اس وجہ سے نا اس کے اندر سے ایک چیز ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، تو وہ یاد آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا اپنے معرفۃ القرآن کے اندر سورہ احزاب کی تفسیر میں. مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ہے حجاب کا مسئلہ، احکام حجاب، احکام الحجاب، کہ حجاب کے احکام کب نازل ہوئے اور کیسے نازل ہوئے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں. تو مسئلہ تو حجاب کا چل رہا ہے کہ حجاب کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز سطر میں داخل ہے، کیا چیز حجاب میں داخل ہے، عورتوں کا سطر کیا ہوتا ہے، مردوں کا کیا سطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر حضرت نے ایک بہت اہم بات ڈسکس کر دی ہے اور تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے. وہ جو ٹاپک ہے نا، ایک دفعہ جس نے پچھلے سال پاکستان میں تھا تو وہاں سے اس کو ایکچولی بیان کے اندر بھی سمجھانے کی کوشش کری تھی. تو حضرت نے یہاں پہ ڈسکس کیا ایک شریعت کا اہم پہلو جس کو کہتے ہیں اسباب کا درجہ، ٹھیک ہے. اسباب کا درجہ سے مراد کہ اسباب کا ایک سلسلہ، اسباب قریبہ اور اسباب بعیدہ. یہاں پر بات ہو رہی ہے گناہ کے اسباب کی، کہ کون سے اسباب جو ہیں وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، ان کا ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم ہے، ایک سلسلہ ہے. اسپیکٹرم کس کو کہتے ہیں؟ لوور ایکسٹریم سے لے کر کے اپر ایکسٹریم تک، ہائر ایکسٹریم تک، یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ اسپیکٹرم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. فرام رائٹ ٹو لیفٹ. اب وہ چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے، 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 اور یہاں بھی ہو سکتی ہے. یہ پورا آپ کا ایک گویا کہ ہورائزن، جس کو کہ انگریزی کے اندر کہتے ہیں، یا ایک لمبا اسپیکٹرم ہے. کلرز کا اسپیکٹرم جیسے ہوتا ہے کہ رینبو کے اندر جو ہے وہ وائلٹ سے شروع ہوتا ہے اور ریڈ پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، تو پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کا. بہرحال تو یہ جو اسباب ہوتے ہیں گناہ تک پہنچا دینے والے، یہ سارے اسباب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، کہ ہر سبب جو ہے اس کے اندر ایکول فورس ہے گناہ میں لے جانے کی، ٹھیک ہے. کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ فورسفل اسباب ہوتے ہیں گناہ کی طرف لے جانے والے، کچھ اسباب ہوتے ہیں جو کہ کم فورسفل اسباب ہوتے ہیں گناہ کی طرف دھکیلنے کے لیے، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ان سے بھی کم فورس ہوتی ہے گناہ کی طرف دھکیلنے والی. تو ان کو فرمایا کہ اسباب قریبہ سے لے کر کے اسباب بعیدہ تک ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک لمبا اسپیکٹرم ہے. اب اس کے اندر وہ جو سبب ہے وہ ان میں سے کہیں بھی فٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی سبب. تو اس کی مثال جو دی ہے نا وہ اس طرح سے دی ہے کہ شریعت کے اندر یہ اسباب و ذرائع کا ایک قریب و بعید ایک طویل سلسلہ ہے. اگر دور تک اس سلسلے کو روکا جائے گا نا، کہ ہر قسم کے اسباب کو روک دیں جو کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی پاسبلٹی ہو گناہ تک لے جانے کی، اگر اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں تو یہ سلسلہ بڑا دشوار ہو جائے گا، زندگی دشوار ہو جائے گی اور عمل کے اندر بڑی تنگی پیش آ جائے گی، جو اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. قرآن کریم کا اس کے بارے میں کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی، اس لیے اسباب و ذرائع کے معاملے میں یہ حکیمانہ فیصلہ کیا گیا کہ جو افعال و اعمال کسی معصیت کا ایسا سبب قریب ہوں کہ عام عادت کے اعتبار سے اس کا ارتکاب کرنے والا اس معصیت میں ضرور مبتلا ہو ہی جاتا ہے، ایسے اسباب قریبہ کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے ساتھ ملحق کر کے ان کو بھی حرام قرار دے دیا. اصل معصیت نہیں ہے وہ، یعنی شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا نا، قرآن کے اندر آیا، حدیث متواتر کے اندر آیا کہ یہ چیز حرام ہے، وہ حرام ہے، لیکن سبب کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن علماء نے اس سبب کو بھی حرام قرار دیا یا کل حرام قرار دیا، کیوں؟ حالانکہ قرآن نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. وہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کے اندر گناہ تک لے جانے کی بہت زیادہ اسٹرانگ پاور ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر. اگر آپ یہ والا کام کریں گے نا تو ضرور ہے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہوں گے. تو اب جو شریعت، یعنی فقہ جس کو کہتے ہیں یا شریعت جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایون اس سبب کو بھی حرام قرار دیا یا مکروہ تحریمی قرار دیا، بہت اونچے درجے کی اس کے اندر کراہیت ڈکلیئر کری، کیونکہ یہ بہت یعنی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہ گناہ تک لے کے ہی جائے گا. لیکن کچھ اسباب بعیدہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے معصیت میں مبتلا ہونا عادتاً لازم و ضروری تو نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے. یعنی کوئی پاسبلٹی ہے کہ معصیت لے جائیں، لیکن اس کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے معصیت کے ساتھ. تو ایسے اسباب و ذرائع کو مکروہ قرار دیا، ان کو حرام قرار نہیں دیا، ان کو مکروہ تحریمی کے درجے تک نہیں قرار دیا، ان کو مکروہ تنزیہی کے درجے تک دیا یا تحریمی کے قریب قریب، کہ ان کو مکروہ قرار دیا، ٹھیک ہے. کہ ان کے اندر عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کرے گا تو حرام بھی کرے گا، لیکن اس کے اندر چانسز ہیں حرام میں پڑنے کے، تو اس وجہ سے ان کو مکروہ قرار دیا. پھر ایک تیسرے درجے کی بھی ہیں، جو کہ اسباب ان سے بھی زیادہ ابعد ہیں، یعنی دور ہیں گناہ تک پہنچانے والے، کہ معصیت میں ان کا دخل شاذ اور نادر ہے. یعنی شاذ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ والا کام کرے گا نا تو اس نے گناہ بھی کرنا ہے اس کے بعد. تو چونکہ شاذ و نادر ہے تو ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں داخل کیا گیا ہے. مباح ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں. مثال اس کی کیا ہے کہ شراب نوشی کی مثال دی. پہلے مسئلے کی مثال شراب نوشی، شراب فروشی کی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے. شراب نوشی نہیں، شراب فروشی، بیچنا شراب. شریعت نے شراب نوشی سے منع کیا ہے، یعنی قرآن کے اندر جو تحریم حرمت آئی ہے وغیرہ اس طرح کی، تو وہ سب جو ہے وہ شراب نوشی کے لیے آئی ہے. تو فرمایا کہ شراب فروشی کے یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے، اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی کو حرام کیا. کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا سبب قریب ہے. شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر زنا کے مرتکب ہو کے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے شریعت نے اس کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا جس طرح کے زنا کو قرار دیا، اگرچہ کہ یہ زنا نہیں ہے. دوسرے مسئلہ، یعنی جو کہ مکروہ والا درجے کی بات تھی، تو اس میں بارے میں فرمایا کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور فروخت کرنا جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شرابی بناتا ہے، اس کا پیشہ ہی یہ ہے، یا اس نے صراحتاً کہہ دیا ہے کہ میں اس کام کے لیے خرید رہا ہوں کہ آپ سے انگور تاکہ میں اسے شراب بناؤں، یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجے میں تو حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ شراب نہیں بیچ رہے اس کو، آپ اس کو انگور بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے درجے میں حرام نہیں ہے، مگر مکروہ اور ناجائز یہ بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسے شراب بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو موسٹ پرابلی اس نے شراب ہی بنانی ہے، اگرچہ کہ وہ کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لیے زمین یا مکان کرایہ پر دینے کا ہے، کہ اگر آپ دے دیں اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں بینک ہی بنے گا یا سینما گھر بنایا جائے گا تو زمین تو آپ کی، آپ تو کرایہ پہ دے سکتے ہیں کسی کو بھی، لیکن جب معاملے کے وقت یہ معلوم ہو گیا کہ اس مکان کو ناجائز کام کے لیے لے رہا ہے تو کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. یعنی مکروہ میں بھی تحریمی والا درجہ آ جائے گا، کیونکہ سود ہے ہی اتنی بڑی بڑا گناہ اور سینما وغیرہ ہے ہی اتنا بڑا گناہ کہ یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. اور تیسرے درجے کی مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کیے جائیں، عام لوگوں کے ہاتھ، جن میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے شراب بنا لے، کوئی گھر جائے اسے شراب بنا لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ بنائے شراب اور کسی نے اظہار نہیں کیا خریدنے والے نے کہ جی میں نے تو شرابی بنانی ہے، اور نہ ہمارے علم میں ہے کہ وہ شخص جو خرید رہا ہے وہ اسے شرابی کشیدہ کرتا ہے. تو شرعاً اس طرح کی بیع و شراء مباح و جائز قرار دی گئی، ٹھیک ہے، حالانکہ انگور سے شراب بنانا ممکن ہے. تو یہ تین باتیں جو حضرت نے لکھی ہیں نا، یہ تین باتیں بظاہر تو بڑی تھیورٹیکل لگ رہی ہیں لیکن اصل میں یہ بہت پریکٹیکل باتیں ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر نا ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم جو پراپر طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر ہمیں بڑوں سے پوچھ کے ہی چلنا چاہیے کہ بھئی یہ والا معاملہ میں کروں کہ نہیں کروں. اس کے اندر یہ جو اسباب کے قرب اور بعید والا حصہ جو والا سلسلہ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک لیول آف تقویٰ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چونکہ عوام کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے عوام کو شریعت نے مکلف بنایا کہ وہ مشائخ سے پوچھ کر کے چلتے رہیں. مشائخ بتا دیں گے کہ نہیں بھئی یہ جو عمل تم کر رہے ہو نا، یہ اسباب قریبہ میں سے آتا ہے تو تم اس کو نہ کرو، ورنہ اگرچہ کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ تمہیں گناہ تک لے کے ہی جائے گا، تو یہ تو تم نہ کرو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو مشورے ہیں پھر مشائخ دے دیتے ہیں، لیکن ادروائز اگر ہم مشورہ ہی نہیں کرتے تو کم از کم ہمیں تھوڑا خود تو عمل ہونا، آپ خود اپنی عقل بھی استعمال کر سکیں. اور آج کے دور میں ویسے بھی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر کے اور بہت زیادہ ہمیں ایکسپوجر ملے ہوئے ہیں دنیا کے، تو ہم اتنی عقل ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا بہت جو ہے خود سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور آج کل چونکہ مشائخ اتنے زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی نہیں ہے، قحط و رجال کا بھی وقت ہے، تو اس وقت جو ہے نا یہ تھوڑی سمجھ جو ہے انسانوں کو بھی، یعنی عوام کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اور شاید اسی حکمت سے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے معرفت القرآن کے اندر ان مسائل کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے. کیونکہ معارف و مسائل یہ علماء کے صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عوام کی دسترس میں ہوتی ہے، اور حضرت نے اس کو رکھا ہے عوام کی دسترس میں، عوام کو پڑھنا چاہیے، اور علماء عوام کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو اگر تفسیر پڑھنی ہے اب یہ والی تفسیر پڑھیں۔ تو عوام تک یہ مسائل اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، مسائل مثالوں کے ذریعے سے کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرنا، اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ آج قحط و رجال کا بھی وقت ہے، اور آج پوچھنے کا جو مزاج ہے وہ ایسے بھی کم ہے، تو کم از کم اتنی عقل جو ہے وہ خود بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر ایک مثال جو کہ ہمارے اوپر کافی زیادہ اپلائی ہوتی ہے آج کل، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سیل فون کا دور ہے، اور ہر سیل فون کے اندر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اپلیکیشن موجود ہیں۔ اب اس کے اندر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ جی کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز جو ہے وہ مباح کہلائے گی، کون سی چیز مکروہ تحریمی کہلائے گی، کیا ہوگا، اور اس کے اندر ہم بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ کسی کو ہم کچھ استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ علماء کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مشائخ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم ان میں اکثر دو ایکسٹریمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کچھ تقلید کے چکر میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جگر یہ چیز یہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہم خالی دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ہم بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کو۔ یا دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا ان کے بارے میں یعنی اسٹرکٹ بن جاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو بری ہے تو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی برے ہیں۔ یعنی یہاں تو اس ایکسٹریم پہ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کہ وہ بھی برے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا تو ادھر یا تو ادھر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ بھئی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں، اور اگر ہم کریں گے تو ہم کیوں کریں گے۔ یہ جو اسباب والا معاملہ ہے نا، یہ کرنے والے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ اس کی کیا اسٹرینتھ ہے۔ ایک کمزور انسان اگر ایک سبب قریب کو اختیار کرے تو اس کے لیے گناہ میں مبتلا ہو جانے کی پاسبلٹی زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی مضبوط انسان اس سبب کو اختیار کرے تو اس کے لیے گناہ میں گرنے کی پاسبلٹی کم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ڈگریز ہیں، یہاں پہ یعنی آپ ڈگری اسائن کر رہے ہیں چیز کے اندر، یہ زیادہ یہ کم یہ اس طرح سے، رائٹ، لیولز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ لیول جو بڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر فائل کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، کرنے والے کا کیا لیول ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مثال کے طور پر علماء کرام کو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ عوام کے لیے منع ہے۔ اب عوام کیا کہتی ہے کہ وہ تو کرتے ہیں تو ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو سیدھے سیدھے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ان کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے باوجود گناہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ چیز جو وہ کر رہے ہیں یہ گناہ عین نہیں ہے۔ یہ جیسے ابھی مثال میں بیان کیا تھا نا کہ یہ عین زنا نہیں ہے، یا شراب نوشی جو ہے یہ عین حرام ہے، شراب فروشی عین حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی چیز عین حرام ہوتی ہے، کوئی چیز عین حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی چیز عین حرام نہیں ہے، وہ اگر کسی نیت کے ساتھ ایک مضبوط آدمی کرے گا تو وہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، لیکن ایک کمزور آدمی وہی والا کام کرے گا کہ جی وہ تو کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا۔ بھائی آپ کمزور ہیں تو آپ تو اس کے اندر پڑ جائیں گے نا، تو اس وجہ سے ان کو دیکھ کر کے نا ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی کریں گے۔ بھائی ان کی ڈگری الگ ہے، ان کا درجہ الگ ہے، ان کا تقوی الگ ہے، ان کا لیول الگ ہے، اور ہمارا تقوی الگ ہے، ہماری ڈگری الگ ہے، ہمارا لیول الگ ہے، تو ہم اس طریقے سے تقلید نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں میں اتباع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اتباع بھی سلیکٹو ہوتی ہے، اتباع کے ساتھ بھی جو ہوتی ہیں وہ شرائط لگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پوچھ کے چلنا، دیکھ کے چلنا نہیں، ہماری دین کے اندر پوچھ کے چلنا ہے، کیونکہ جب ہم پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ نہیں میں تو یہ کام کر رہا ہوں، آپ نہیں کر سکتے یہ کام، لیکن اگر ہم دیکھ کے چلیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جی وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، لیکن وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ہم گناہ میں پڑیں گے۔ آفیسر، تو یہ ساری ڈسکشن ہمارے اوپر بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہیں، اس کے اندر خصوصاً سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جو ہے نا وہ بہت ریلیونٹ ہے، بیکاز ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ دین کا کام فیس بک کے اوپر کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم بھی فیس بک کے اوپر کریں گے۔ بھائی وہ جو فیس بک کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ان کا لیول الگ ہے، وہ اپنے مشائخ کے حکم کے اوپر کر رہے ہیں، یا وہ جو ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں دین کا تو وہ مشائخ کی نگرانی کے اندر کر رہے ہیں، مشائخ ان کو کہہ رہے ہیں تم ایسے کرو ایسے نہیں کرو ایسے کرو ایسے نہیں کرو۔ ہم نہیں بیٹھ کر کے ٹی وی کے اوپر کام کر سکتے اس طریقے سے، ہمیں اگر حکم دیا گیا ہے تو ہم کو ایسے کام کرنے کی خالی اجازت ہوگی جس کے اندر ہم بالکل حکم کے اندر قید رہ کے کام کریں, ود ان دا باؤنڈز آف دوز حکمز. ہم نہ ادھر باہر نکل سکتے ہیں, ہم نہ ادھر باہر نکل سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے طور پہ کام شروع کر دیتے ہیں. دین کا ٹی وی کے اوپر جا کے کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ, واٹس ایپ کے اوپر دین کا کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ, فیس بک کے اوپر دین کا کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ, کے اوپر اب پھر آ کر کے کہتے ہیں کہ جی گناہ سے میں بچ ہی نہیں پاتا ہوں, گناہ چھوٹی نہیں رہے مجھ سے, بدرزگی مجھ سے چھوٹی نہیں رہی ہے, یہ چیز مجھ سے چھوٹی نہیں رہی ہے. بھائی کیسے چھوٹے گی؟ آپ نے پوچھا, آپ نے پوچھ کے عمل کیا, یا آپ کو جو کہا گیا تھا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا؟ آپ نے تو عمل نہیں کیا. اب ہم دین کا کام جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر کر رہے ہیں, اب واٹس ایپ گروپس کا کیا ہم حصہ بن جاتے ہیں, یا واٹس ایپ گروپس ہم خوب مطلب بے دڑے دریغ جو ہے واٹس ایپ گروپس استعمال کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں شیخ صاحب نے بھی تو واٹس ایپ گروپس بنایا ہوا ہے. بھائی وہ شیخ صاحب جو واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر وہ ایک ڈسپلن نافذ کر رہے ہیں, اس کے اوپر صرف کام کی چیز ڈسکس ہوتی ہے, کوئی کام کی چیز ڈسکس نہیں ہوتی. وہ ایک کولیبریشن گروپ ہے جس کے اندر اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس ہوں گی, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو باہر نکال دیا جائے گا اس کے اندر سے. ہمارے گروپ کے اندر کعبۃ اللہ کی تصویریں بھی اگر ہیں تو وہ بھی بھیج رہا ہے کوئی بندہ, ادھر کی کوئی تصویر آ گئی وہ بھی بھیج رہا ہے بندہ, ادھر کی کوئی ویڈیو آ گئی وہ بھی بھیج رہا ہے بندہ, ادھر کی کوئی ویڈیو آ گئی وہ بھی بھیج رہا ہے. ہر وقت کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے, ہر وقت کوئی اس قسم کی بکواس آتی رہتی ہے اس کے اندر دین کے نام کے اوپر. یہی بیٹھے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں لوگ, وہی چیز جو ہے وہ مستقل, یعنی ہماری زندگی جو ٹوٹل جو ہے وہ فون کی گرد گھوم رہی ہے, اور فون کیا اس کے اندر بھی بکواس, دین کے نام پہ بکواس, جس کا کہ ہمارے اسپرچل پروگرس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جو کہ الٹا ہمیں اسپرچل پروگرس سے دور کر رہی ہوتی. اور کیوں بھائی, وہ شیخ صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں. بھائی شیخ صاحب ایک الگ چیز ہیں, ان کے لیے اسباب قریبہ کا درجہ الگ ہے, اسباب بعیدہ کا درجہ الگ ہے. آپ کے لیے اسباب قریبہ کا درجہ الگ ہے, آپ کے لیے اسباب بعیدہ کا درجہ الگ ہے, یہ دونوں ایک لیول پہ نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر آ کر کے دین کا کام کرتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر دینی میسیج ڈالتے ہیں, جا کے ذرا دیکھیں اپنے دینی میسیج کے حال. وہیں پہ پورنوگرافی بھی ہوتی ہے, وہیں آپ کا دینی میسیج چل رہا ہے وہیں پہ پورنوگرافی چل رہی ہے. اب آپ کے دینی میسیج کو دیکھنے کے لیے جو آئے گا اور پھر وہ پورنوگرافی بھی دیکھے گا تو آپ کے دینی میسیج کا کیا اثر رہے گا اس کے اوپر؟ الٹا گناہ میں آپ اس کو دھکیلنے کا سبب نہیں بن رہے کیا؟ اور کتنے بڑے درجے کا گناہ, کوئی معمولی گناہ ہے پورنوگرافی دیکھنا؟ کہتے ہیں جی وہ شیخ صاحب بھی تو یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں. وہ شیخ صاحب اپنے اعمال کا خود حساب دیں گے, آپ نہیں دیں گے ان کے اعمال کا حساب. تو درجے الگ ہوتے ہیں, ہر ایک کے لیے درجے الگ ہیں, ہر ایک کے لیے معاملات الگ ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. عافیت تو اسی میں ہے کہ ہم پوچھ کے چلا کریں, عافیت اسی میں. لیکن اگر پوچھنے کا مزاج نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ ہم کثرت ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پوچھنے والے بن جائیں, تو کم از کم اپنی عقل ہی استعمال کر لیں کہ بھئی یہ والا جو میں کام کر رہا ہوں یہ قریب ہے گناہ کے بہت, تو چونکہ گناہ کے بہت قریب ہے تو اس وجہ سے میرا خود گناہ میں پڑنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں, اور دوسرے بھی گناہ میں مبتلا ہو جانے کے, دوسروں کو مبتلا کر دینے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. تو میں کم از کم ایسا وہ تو کام کروں نا جس کے اندر چانسز ذرا کم ہو. ایک ویب سائٹ ہوتی ہے, وہ بھی ہے کہ بھئی کوئی یہ بھی کہے گا کہ یہ ویب سائٹ کے اوپر آپ جب انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک قرب ہے. تو اس کے بارے میں پھر قرب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہاں بہتر تو یہی کہ آپ بالکل بھی نہ جائیں, انٹرنیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کے پاس, انٹرنیٹ ایکسس ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر انٹرنیٹ ایکسس ہے, آپ جاب ایسی جگہ پہ کہتے ہیں یا آپ کے گھر کے اندر ہے اس طرح کا, آج تو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا, یا تو جاہل کے جاہل رہیں گے یا یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دین کا علم حاصل کرنا ہے. مدارس تو موجود ہے نہیں جن کے پاس جا سکیں یا جن کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کر سکیں, تو انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اب پوچھ کے چلنا ہوگا کہ جی میں انٹرنیٹ استعمال کروں یا نہیں کروں. جب پوچھتے ہیں نا تو خالی اس میں مشورہ نہیں ملتا, دعائیں بھی ملتی ہیں, اور پھر وہ دعائیں ہماری حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی آپ کے لیے اگر انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے تو آپ اس طرح استعمال کریں کہ آپ کی اسکرین کو دوسرا دیکھ رہا ہو,
آج مصیبت فون کی اسکرین ہے کہ وہ ہے ہی اتنی چھوٹی کہ دوسرا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. پہلے کہتے تھے کہ ٹی وی کی اسکرین کو اس طرح سے رکھیں, مانیٹر کو اس طرح رکھیں کمپیوٹر کے, کہ دوسرے بھی دیکھ لو تاکہ آپ گناہ میں نہ پڑ سکیں. تو ہر چیز کا تو ایک توڑ توڑ شیطان اور شیطانی لوگ نکال رہے ہیں, لیکن پھر بھی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر بھی ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے. لیکن دس از اے ویری ڈیٹیلڈ ٹاپک, اس کے اندر عافیت پوچھ کے چلنے میں ہے, اور اگر پوچھ کے نہیں بھی چل سکتے تو کم از کم اپنی عقل ہی استعمال کر لیں اور ان بیسکس جو ہے نا, یہ اسباب قریبہ اسباب بعیدہ, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے حساب سے پھر کام کریں. ٹھیک ہے, نہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور نہ جو ہے وہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنے, اور اپنی نسبت کو مشائے کے ساتھ مضبوط بنائیں. جب نسبت مضبوط ہو جاتی ہے نا, مضبوط اصلاحی نسبت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے, تو پھر ایون سامنے کوئی ننگا بھی کھڑا ہو نا تو انسان اس وقت بھی اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ نظر کی حفاظت کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ بڑے مسئلے موجود ہیں. لیکن نسبت مضبوط ہوگی تو پھر یہ چیز پاسبل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.